بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 2 اکتوبر 2016. اس وقت مجھے قرآن کے بارے میں کچھ کہنا ہے. دیکھیے قرآن میں جو سورہ نمبر 2 ہے وہ ہے البقرہ. البقرہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ الکتاب ہے, قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ الکتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اس میں جو لفظ ہے الکتاب, تو عربی زبان میں ال کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ال وہی چیز ہے, انگریزی میں کہتے ہیں دی, ٹی ایچ ای, دس از دا بک. تو دا کے لیے عربی میں ال آتا ہے, اسے کہتے ہیں الف لام تعریف. تو اس کی کئی قسمیں ہیں. تو کئی مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں جو الف لام ہے وہ آد کا ہے, آد کا ہے, یعنی اس کے مطابق ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ وہی کتاب معہود ہے. دونوں ترجمے کیے گئے ہیں, یہ وہی کتاب معہود ہے یا کتاب موعود ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ عہد سے مراد اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو ان مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے عہد فرمایا تھا کہ آخری کتاب آئے گی, آخری نبی آئے گا, تو اس کی طرف اشارہ ہے. میں سوچتا ہوں کہ اسی بات کو اگر ہم تھوڑا سا توسیع معنی میں لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد عہد فطرت ہے. عہد فطرت یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں پیدائش سے اول دن سے ایک تلاش حق کا جذبہ رکھ دیا. انسان پیدائشی طور پر ایک متلاشی انسان ہے کہ سچائی کیا ہے, میرا خالق کون ہے, میری زندگی کا انجام کیا ہے, یعنی موت کے بعد کیا ہے, موت سے پہلے کیا ہے. اسی کا نام ہے تلاش حق. تو اسی بات کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تفصیلی معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد عہد فطرت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو تلاش رکھی تھی وہ تلاش کو اللہ کی طرف سے ایک وعدہ تھا کہ تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے کتاب آئے گی, پیغمبر آئے گا, تو وہ مراد ہے. تو قرآن گویا انسان کی فطری تلاش کا آتھینٹک جواب ہے, مستند جواب ہے. تو انسان, آپ جانتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے, ہر انسان کی, عورت ہو یا مرد, کہ میں کیا ہوں، میں کیوں یہاں آیا ہوں، میرا خالق کون ہے، میرا آغاز کیا ہے، میرا انجام کیا ہے. تو زندگی کے بارے میں جو بنیادی سوالات ہیں، یہ انسان کی فطرت میں انٹرووین ہے. آدمی اسی کی تلاش میں رہتا ہے. یہاں یہ فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ہدایت ہے متقیوں کا مطلب ہے ہدایت ہے متلاشیان حق کے لیے، یعنی وہ لوگ جو پہلے سے یعنی پیدائشی طور پر حق کی تلاش میں تھے. تو جب وہ ایک کتاب کو پائیں گے تو ان کا اندر کا جو انسان ہے وہ بول پڑے گا، اندر کی جو فطرت ہے وہ بول پڑے گی. یہی تو ہے وہ کتاب. چنانچہ جو لوگ قرآن پر ایمان لائے ہیں ان کے قصے میں نے پڑھے ہیں بہت سے، تو یہ وہ لوگ جو بتاتے ہیں اپنے بارے میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری تلاش ابھری تو ہم نے کتابوں کا مطالعہ شروع کیا. تو کسی کتاب میں ہم کو صحیح معنوں میں ہماری فطرت کا جواب نہیں ملتا تھا. ایک خاص بات وہ یہ کہتے ہیں جسے یوسف اسلام نے ایسا کہا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی، کہ جب اور کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہم نے قرآن کو پڑھا تو یہاں ایک ڈفرینٹ چیز لگی، کیونکہ اور کتابوں میں یہ خطاب نہیں تھا کہ ایہا الانسان، یہ انداز نہیں تھا. اس میں تو تاریخی انداز ہے زیادہ تر. پرسنل خطاب کہ اے انسان، اے لوگو، اے بنی آدم، تو ایہا الانسان، ایہا الناس، یا بنی آدم، یہ جو انداز ہے پرسنل خطاب کا، یہ صرف قرآن میں پایا جاتا ہے. بہت انوکھی بات ہے یہ. ہم آپ بچپن سے قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں میں نے خود اس کو پکڑا نہیں تھے بعد، کیونکہ بچپن سے پیدا ہوا میں قرآن کے ماحول میں. لیکن جو آدمی تلاش کرتے کرتے بہت سی کتابیں پڑھا لی اس نے، پھر وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو لگتا ہے اچھا تو ڈفرینٹ بک ہے، اس کا انداز الگ ہے، یہ خطاب مجھ کو خطاب کر رہا ہے. مجھ کو کوئی کتاب مجھ کو خطاب نہیں کرتی تھی. ایک پہلو دیکھیے یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے، یعنی مطلب یہ پہلو جو ہے یہ قرآن کو آدمی کا فرسٹ چوائس بنا دیتا ہے. یہ قرآن کا جو انداز ہے وہ قرآن کو ہر انسان کا فرسٹ چوائس بنا دیتا ہے. اب دیکھیے کہ انسان کا جو فطرت میں جو سوالات ہیں اس کو لے کر سوچیے، تو کلیئر طور پر صرف قرآن ہی میں اس کا جواب ہے کہ موت سے پہلے جو دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو یہ بطور ٹیسٹ ہے، اب موت کے بعد اس کا انجام ہے، جنت اور جہنم ہے، حساب کتاب ہے. تو یہ سب باتیں زیادہ تر کلیئر طور پر صرف قرآن میں ملتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن انسان کی تلاش کا جواب ہے تو اب سوال ہے کہ یہ قرآن لوگوں تک پہنچے کیسے؟ اپنے آپ تو پہنچنے جائے گا، خود ہی خود ہر آدمی تلاش کرے یہ بھی بہت کم لوگ ہوں گے. تو اس کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے, یہ پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے. قرآن میں یہ آیت آئی ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یعنی ہم نے تم کو بتا دیا بیچ کی امت, مڈل امہ, وسط معنی بیچ, یعنی دو کے بیچ, امت وسط کے معنی دو کے بیچ. وہ دو قوم ہے جس کے بیچ میں امت وسط ہے, امت مسلمہ ہے. وہ ایک طرف ہے پیغمبر اور دوسری طرف ہے انسان. ایک ہے وہ سارے انسانوں کی بھیڑ جو حق کی تلاش میں ڈائریکٹ یا ڈائریکٹ, یعنی اعلان کے ساتھ یا بغیر اعلان, کانشسلی یا ان کانشسلی, وہ اسی چیز کی تلاش میں ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہو. تو ایک طرف ہے پیغمبر, پیغمبر کا مطلب ہے کہ جو پیغمبر کے لیے, اب تو پیغمبر ہمارے دور میں موجود نہیں ہے, لیکن پیغمبر کی دی ہوئی کتاب تو موجود ہے, پیغمبر کی دی ہوئی کتاب موجود ہے. تو آج کے لحاظ سے کہا جائے گا کہ امت وسط کا مطلب ہے قرآن اور انسانوں کے بیچ, قرآن اور انسانوں کے بیچ, یعنی پیغمبر سے قرآن کو لینا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا. اب دیکھیں پہنچانے کا معاملہ پر غور کیجئے, یہ بہت انوکھی بات ہے کہ جس زمانے میں قرآن اترا یا اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا. مذہب کے بارے میں انسان کو آزادی نہیں تھی, مذہب کے معاملے میں کلرجی کی مناپلی تھی, بادشاہ کا جو مذہب وہی سب کا مذہب, الناس علی دین ملوکہم. تو آفیشل پورا جو قدیم زمانہ ہے اس میں آفیشل ریلیجن کا تصور تھا, آفیشل ریلیجن کا تصور تھا کہ جس طرح سے لا, لا آف دا لینڈ آفیشل ہوتا ہے, بادشاہ نے جو لا بنایا تھا وہی آفیشل لا ہوتا تھا. ہم آپ گھر میں بنا لیں تو وہ لا نہیں ہوگا, اس کو کہتے ہیں آفیشل لا یا آفیشل ریلیجن. تو پہلے زمانے میں ریلیجن وہی تھا جو سلطنت کا ریلیجن ہو, جو سلطنت کا مذہب ہو. اسی سے پیدا ہوا تھا مذہبی ظلم, مذہبی تشدد, ریلیجس پرسیکیوشن. تو گویا کہ پچھلے زمانے میں جو صورت تھی وہ تھی کہ جس طرح سے قانون کوئی دوسرا آدمی اپنے گھر میں بنا لے تو اس کو پکڑا جائے گا, مارا جائے گا اس کو, کیونکہ جو آفیشیل ریلیجن, جو آفیشیل قانون ہے وہی قانون ہے, کسی اور کے گھر میں بنایا ہوا قانون نہیں ہے. اس طرح سے مذہب معاملہ تھا. اس زمانے میں مذہب جو تھا وفاداری کی علامت تھا, وفاداری کی علامت, یعنی بادشاہ کا جو ریلیجن ہے وہ آپ مانیں تو آپ بادشاہ کے وفادار ہیں, نہیں تو آپ اس کا وفادار نہیں ہیں, آپ باغی ہیں. یہ جو سوچ تھی پہلے زمانے میں اس کی وجہ سے دنیا میں ریلیجس پرسیکیوشن موجود تھا, ریلیجس فریڈم موجود نہیں تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم آف تھنگس کے خلاف تھا, یعنی خالق کے جو خالق کے جو منصوبہ ہے، خالق کا جو اسکیو آف تھنگس ہے، اس کے خلاف تھا یہ. تو خدا کو یہ مطلوب تھا کہ یہ نظام ختم ہو، مذہبی جبر ختم ہو اور مذہبی آزادی دنیا میں آئے. لیکن اللہ تعالی نے انسان کو دی آزادی، بادشاہ کو بھی آزادی ہے، آپ لوگوں کو بھی آزادی ہے. تو خدا اس آزادی کو قیامت تک ختم نہیں کرے گا، کیونکہ اسی پر ٹیسٹ ہونا ہے کہ کس نے آزادی کو مس یوز کیا اور کس نے آزادی کا صحیح استعمال کیا. یہی تو ٹیسٹ ہے. تو اگر آزادی نہ رہے تو ٹیسٹ کس بات کا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ آزادی باقی رہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی منظور تھا کہ مذہبی جبر کا خاتمہ ہو. تو اس کو میں کہوں گا کہ اللہ نے تاریخ کو مینج کیا، یعنی انسان کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے تاریخ کو مینج کیا. اس مینج کرنے میں ایک لمبی مدت لگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آغاز جو ہوا وہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے ہوا، پھر ایک کورس چلا اور بہت سی تبدیلیاں زمانے میں آئیں، یہاں تک کہ وہ دور آج اس کو ہم دور جدید کہتے ہیں، یعنی ماڈرن سولائزیشن. جس کی کتابوں میں ایک روایت آئی ہے کہ ایک دور آئے گا تائید کا دور، ان اللہ لا یؤید ہذا الدین بقوم لیسوا بأہلہ. اس دین کی تائید اللہ تعالی ان لوگوں سے بھی کرے گا جو امت مسلمہ نہ ہو. تو یہ جو ہوا دنیا میں، یہ صرف مسلمانوں کے نس نہیں ہو سکتا تھا، اس کے لیے عالمی طاقت درکار تھی. تو پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا مینج کر کے، اور پھر یہ دور آیا. آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ پہلی بار مذہبی آزادی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، پرنٹنگ پریس ہے، کمیونیکیشن ہے، ساری فیسلٹیز جو پہلے موجود نہیں تھی آج وہ موجود ہیں. تو اس کا پہلا استعمال کیا ہے؟ یہی ہے قرآن کو پہنچانا. جس طرح بارش ہوتی ہے تو بارش کا پہلا استعمال کیا ہے؟ کہ کھیتوں میں پانی ٹھہرے اور فصل اگے، یہ پہلا استعمال ہے. لیکن اس کا کچھ حصہ ابا کر چلا جاتا ہے سمندر میں، وہ پہلا استعمال نہیں ہے اس کا. تو اللہ تعالی کی جو نعمت اترتی ہے اس کا ایک پہلا استعمال ہوتا ہے. تو اس کا پہلا، تو آج کے زمانے میں جو دنیا میں تبدیلی آئی ہے وہ آئی ہے بذریعہ ماڈرن سولائزیشن، بذریعہ ماڈرن ڈیموکریسی، بذریعہ اوپننیس، بذریعہ ماڈرن ایجوکیشن. یعنی دور جدید میں بہت سی چیزیں نئی پیدا ہوئی ہیں، نئی، اس کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن سولائزیشن، مجموعے کو. تو ان سب کا جو پہلا استعمال ہے وہ یہی ہے کہ جو قرآن اتارا گیا ہے سارے انسانوں کے لیے، سارے انسان اپنی تلاش کا جواب پالے اس کے اندر. اس لیے ہر انسان جو فطری طور پر کسی چیز کی تلاش میں ہے اس کے لیے قرآن اتارا گیا ہے لوگوں کو. تو کیا جدید مواقع جن کو ہم کہتے ہیں، جدید مواقع جو ہیں ان کا پہلا استعمال یہی ہے کہ قرآن کو دور تک پہنچایا جائے. پہلا استعمال. اب دیکھیے کہ قرآن تو عربی زبان میں ہے, اگر عربی زبان میں قرآن چھاپ چھاپ کر آپ لوگوں تک پہنچا دیں تو اس کو سمجھے کوئی, اس کو سمجھیں گے نہیں. یعنی قرآن تو پہنچ جائے گا لیکن سمجھے گا نہیں. جسے ایک صاحب نے مجھے بتایا, وہ بمبئی کے آدمی ہیں, کہ بمبئی کا ایک شخص گیا عرب کنٹریز میں, غالباً انڈین سفارت خانے کے تحت تھا وہ, تو تقریباً 20 سال وہ عرب ملکوں میں رہا اور وہاں عرب کے جو شیوخ تھے اس سے ملتے تھے اور اس کو قرآن کا تحفہ بطور گفٹ دیتے تھے. گفٹ یعنی عربی قرآن چھپا ہوا بہت خوبصورت بطور گفٹ دیتے تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ عربی تو پڑھ نہیں سکتا تھا, وہ تو ان سے لے لیتا شکر کے ساتھ, لے کر کے وہ شیلف میں ڈال دیتا تھا, الماری میں ڈال دیتا تھا وہ. تو اس کے پاس غالباً 30 یا کتنے قرآن کے نسخے موجود ہو گئے اس کے الماری میں, اس کی شیلف میں, لیکن وہ سمجھ نہیں سکتا تھا وہ. تو ایک صاحب بمبئی کے ہمارے ساتھی اس سے ملے اور قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن دیا انہوں نے. تو ان کا بیان یہ ہے کہ وہ آدمی کھڑا ہو گیا کرسی پر سے اور رونے لگا. وہ رونے لگا اور کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ میں برس سے لوگ مجھے قرآن کا گفٹ لے رہے تھے عربی میں, تو میں سوچتا تھا کہ کیا کروں, میں کیسے جانوں کہ کس میں کیا ہے اس کتاب میں. اب آپ نے جو دیا ہے انگلش میں ٹرانسلیشن, وہ میں سمجھ سکتا ہوں, تو اب میں اس کو ضرور پڑھوں گا. تو گا کہ ساری ہی, یاد رکھیے کہ ساری ہی انسانیت کا ہی حال ہے. قرآن میں تو ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ وہ سلام برسلم اللہ بلسان قومی, کہ تمام نبی کو ان کی اپنی قوم کی زبان میں بھیجا گیا, ان کے نبی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں بھیجا گیا. تو اب جو آخری کتاب ہے, کیا خدا کی سنت بدل جائے گی؟ یعنی پچھلے زمانے میں جتنے نبی آئے وہ سب اپنے مخاطب قوموں کی قابل فہم زبان میں ان سے خطاب کرتے تھے, تو اب آخری کتاب جو ہے قرآن, اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی سنت بدل جائے گی؟ کیا بھائی زبان دو ان کو سمجھیں ہی نہیں؟ وہ ایسا نہیں ہے. تو دو جدید میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں, بظاہر تبدیلیاں ہوئی ہیں ڈیموکریسی کے ذریعے سے, ماڈرن ایجوکیشن کے ذریعے سے, ماڈرن سولائزیشن کے ذریعے سے بظاہر, لیکن ان تبدیلیوں کا جو پہلا استعمال ہے وہ ہے قرآن. مثلاً پرنٹنگ پریس دنیا میں آیا 400 سال پہلے, پھر بہت زیادہ ترقی ہوئی, بہت ترقی ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ پرنٹنگ پریس کی ترقی میں اللہ تعالیٰ کا مینجمنٹ شامل ہے, اس لیے کہ دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو اس میں جرمنی جو ہے بہت ہی ایکٹیو حصہ لیا, جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار کا بہت ایکٹیو حصہ دار تھا. کیونکہ جرمنی کو مکمل شکست ہوئی, یہاں تک کہ جرمنی تقسیم ہو گیا, زور ٹوٹ گیا وہ. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جرمن قوم کے اندر ایک نئی سوچ پیدا کری, نئی سوچ کہ کچھ اور کرنا ہے, لڑائی سے تو کچھ ملا نہیں، لڑائی سے تو کچھ ملا نہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں بھی جرمنی شامل تھا، سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی جرمنی شامل تھا، مگر جرمنی کو کچھ ملا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا شاک ٹریٹمنٹ کر کے جرمن قوم کے اندر ایک سوچ پیدا کی. آپ کسی پرنٹنگ پریس والے سے ملیے، اس سے تو سب سے زیادہ پرنٹنگ ٹیکنالوجی کو ترقی دینے میں جرمنی کا ہاتھ ہے. اس دور میں جو ماڈرن ٹیکنیک ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے چھپائی کی، تو چھپائی کی پوری ٹیکنالوجی کو سب سے ڈیولپ کرنے میں ہاتھ ہے جرمنی کا. کیا اللہ تعالیٰ نے مینج کیا، فورسفلی جرمنی کو ادھر گھما، ادھر ڈائیورٹ کیا، یہ کام کرو یہ کام کرو. تو یہ سب کیوں ہوا؟ ماڈرن کمیونیکیشن، ماڈرن پرنٹنگ پریس، ماڈرن سولائزیشن، ماڈرن ایجوکیشن، ماڈرن اوپننیس وغیرہ وغیرہ، یہ جو نئے دور میں چیزیں وجود آئی ہیں، ان کا پہلا استعمال یہ ہے کہ قرآن کو لوگوں کی قابل فہم زبان میں، یعنی اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ تیار کیا جائے بہت اچھے انداز میں، اور پھر لوگوں تک پہنچایا جائے. یہ ہے ذالک کتاب الارفی ہدى للمتقین، یعنی وہ کتاب جو لوگوں کے لے کے لیے کتاب منتظر تھی. یعنی لوگ جس کتاب کا انتظار کر رہے تھے فطرت کے طور پر، کانشسلی یا انکانشسلی، تو اس کتاب کو ہر قوم کی زبان میں تیار کرنا اور ہر قوم تک پہنچانا. قرآن میں دیکھیے سورہ الصف ہے، سورہ الصف میں ایک بڑی عجیب آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اس آیت کا پر غور کیجئے تو ایک انوکھا میسج اس کے اندر ہے کہ اے اہل ایمان، تم کرسچن کے پیٹرن کو فالو کرو. کیسی عجیب بات ہے، یعنی جس طرح سے کرسچن انصار بنے انصار اللہ، تم بھی اس طرح انصار اللہ بنو. تو اہل ایمان کے پاس دین تو موجود ہے، آتھینٹک دین، دین کے معاملے میں انہیں کسی کی فالو نہیں کرنا ہے. دین کا جو ورژن ہے وہ امت و مسلمہ کے پاس موسٹ آتھینٹک شکل میں ہے، لیکن یہ جو کام ہے جس کا تعلق میتھڈ سے ہے، طریقہ کار سے ہے، اس میں مسلمان کسی وجہ سے پیچھے ہو گئی. موجودہ زمانے میں امت مسلمہ کسی وجہ سے طریقہ کار کے معاملے میں پیچھے ہو گئی، تو دوسری قومیں آگے بڑھ گئیں. مثلا جرمنی آگے بڑھ گیا پینٹنگ ٹیکنالوجی کی ترقی دینے میں، جو کہ کرسچن کنٹری ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اے امت مسلمہ، تمہارے پاس خدا کی ہدایت کا آتھینٹک ورژن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تم طریقہ کار لو کرسچن سے، طریقہ کار کا جو ماڈل ہے اس کو کرسچن سے لو، اور قرآن کو پھیلاؤ، خوب پھیلاؤ، خوب پھیلاؤ. تو اس طرح کے جو آیتیں ہیں یا حدیثیں ہیں، ان پر غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے کو وہی کام بہت بڑے پیمانے پر کرنا ہے جو آلریڈی کرسچن کر رہے ہیں. کرسچن جو ہیں دنیا کی تمام زبانوں میں انہوں نے بائبل کے ترجمے کیے, بہت اچھے انداز میں ان ترجموں کو چھاپا اور بہت ہی اعلی معیار پر سب کو پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں. صرف یہ سادہ بات نہیں ہے, کرسچن یہ کام کیسے کر پائے, یہ کام کرسچن کیسے کر پائے, اس کا جواب ہے ویٹیکن. ویٹیکن یعنی آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے پوپ جو ہے ساری یورپ کا ان کراؤن کنگ مانا جاتا تھا. پوپ کا حکم چلتا تھا پوری یورپ میں, جو کہ کرسچن بڑے اعظم ہے. تو ایسے حالات پیدا ہوئے کہ پوپ کو اپنا تخت چھوڑنا پڑا. روم میں ابھی بھی پوپ کا محل ہے, میں اس پہ گیا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جو پوپ کا محل سمجھا جاتا ہے. اس پہ پوپ ہوتا تھا پہلے اور ساری یورپ میں رول کرتا تھا وہ. لیکن مسورنی کے زمانے میں ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ پوپ کو چھوڑنا پڑا اپنا محل, چھوڑنا پڑا. اس وقت جو گورنمنٹ تھی اس نے یہ آفر دیا کہ ویٹیکن اس میں پہلے تھا ایک چرچ جو 110 ایکڑ زمین پہ پھیلا ہوا تھا, یعنی کوئی بڑا نہیں تھا زیادہ, بس 110 ایکڑ زمین میں تھا وہ ویٹیکن, پہلے سے اس کا نام یہی تھا. تو پوپ پولیٹیکل دباؤ کے تحت راضی ہو گیا کہ وہ ویٹیکن میں اپنا دائرہ سمیٹ لے گئے. کیا جو انہوں نے سمیٹ لیا, اب ویٹیکن جو ہے دنیا کی سب سے چھوٹی اسٹیٹ ہے جس کا رقبہ صرف 110 ایکڑ ہے. وہی پوپ کی سلطنت ہے, روحانی سلطنت. تو جب ایسا کیا انہوں نے تب جا کر کے انہیں موقع ملا, ورنہ لڑائی بھڑائی ٹکراؤ چل جاتی تھی. اگر پوپ جو ہے یہ کہتا کہ نہیں ہم تو یورپ کے رولر ہیں, ہم پوپ ان کراؤنڈ کنگ ہے یورپ کا, ہم اپنی حکومت کو باقی رکھیں گے, تو اللہ تعالی نے کرسچن کو بہت عجیب غریب طور پر یہ عقل دی. یہ عقل میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرح کی آئی, سادہ بات نہیں ہے, کیونکہ یہ موقع تھا مسلمانوں کے لیے بھی. ترکی میں خلیفہ ہوا کرتا تھا مسلمانوں کا, تو اس کے لیے بھی یہ موقع تھا کہ وہ راضی ہو جائے, مثلا قسطنطنیہ پر راضی ہو جائے. یعنی ویٹیکن جو ہے جس کا ایک ہے چھوٹا سا ایریا, ایسی قسطنطنیہ بھی چھوٹا سا ایریا, تو اگر خلیفہ راضی ہو جاتا کہ ہم قسطنطنیہ کو اپنا علاقہ بنائیں گے باقی تمہارے حوالے, تو آج خلیفہ کا ٹائٹل موجود ہوتا جس طرح سے پوپ کا ٹائٹل موجود ہے. پوپ ایک تاریخی ٹائٹل ہے, اس کے اندر تاریخی عظمتیں ہیں اس ٹائٹل کے اندر. تو کرسچن کا جو بڑا پادری تھا وہ راضی ہو گیا کہ چلو بھائی ہم ویٹیکن میں اپنی سلطنت بنائیں گے, باقی سب تمہارے حوالے. تو پوپ کو یعنی کرسچن کو موقع ملا کہ اپنا ٹائٹل محفوظ رکھے, وہ پوپ کا ٹائٹل محفوظ رکھے. اب کہی جاتا ہے پوپ کسی دنیا کے کسی ملک میں تو وہاں شور مچ جاتا تھا, پوپ آیا ہے, پوپ آیا ہے, پوپ آیا. حالانکہ اب وہ پوپ جو تھا پہلے وہ تو ختم ہو گیا. ایسے ہی ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا اگر انہوں نے خلیفہ کا ٹائٹل بچایا ہوتا, تو جہاں جاتے وہ اگرچہ ان کی عملداری صرف قسطنطنیہ میں ہوتی تھی, عملداری اگر ہوتی صرف قسطنطنیہ میں جیسے کہ ان کی عملداری ویٹیکن میں ہے, لیکن جب خلیفہ کہیں سے آتا تو ہر ایک شور بڑھ جاتا, خلیفہ آیا. تو مسلمان اس عقل مندی کو استعمال نہ کر سکے. کرسچن نے اس کو استعمال کیا. تو سورہ اسد کی آیت میں یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ موجود ہیں کہ تم بھی پولیٹیکل لڑائی چھوڑو, سیاسی ٹکراؤ ختم کرو اور امپائر کا تصور ختم کرو. ایک محدود علاقہ جس طرح سے پوپ نے لے لیا ویٹیکن کا, تم بھی ایک لے لو, مثلا قسطنطنیہ کو لے لو اور وہاں پر اپنا وہاں سے منظم کر کو دعوت کو, یعنی قرآن کے پھیلانے کا جو کام ہے اس کو وہاں سے آرگنائز کرو. تو پوپ رہتا ہے ویٹیکن میں چھوٹے سے علاقے میں, وہاں سے عالمی سطح پر بائبل کی نشر و اشاعت کو وہ مینج کر رہا ہے. تب یہ چل رہا ہے, کرسچن کا جو کام چل رہا ہے عالمی سطح پر بائبل کی اشاعت کا, تو وہ ویٹیکن سے وہ مینج ہوتا ہے. ایسے قرآن کا معاملہ ہوتا کہ خلیفہ کا ٹائٹل موجود رہتا, فرض کیجیے کہ قسطنطنیہ میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہوتا, تو قسطنطنیہ سے خلیفہ مینج کرتا سارے دنیا میں اسلام کی اشاعت کو, قرآن کے اشاعت کو, لکھے سب کچھ پانی. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں سورہ اسف کی جو آیت ہے اس میں اس کا اشارہ ہے کہ تم بھی اسی طریقے کار کو اختیار کرو جو کرسچن نے اختیار کیا. اور دیکھیں حدیث میں آیا ہے, یہ بھی باقاعدہ طور پر حدیث آیا ہے کہ بعد کے زمانے میں کرسچن لوگ جو ہیں تعداد میں سب سے زیادہ ہو جائیں گے. یہ حدیث موجود ہے, حدیث میں یہ موجود ہے کہ تمام مذاہب میں کرسچن لوگ سب سے زیادہ تعداد میں بڑھ جائیں گے, آؤٹ نمبر ہو جائیں گے. تو کیسے ہوئے؟ یہ جو حدیث میں آیا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیسے ہوئے ہیں کیسے؟ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ کرسچن لوگ تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے تو ہوا کیسے, اس پر غور کیجئے, اس پر غور کیجئے. ہوا اسی طریقے سے کہ انہوں نے اتھارٹی سے ٹکراؤ چھوڑا, پولیٹیکل کنفرنٹیشن کو چھوڑا, پولیٹیکل تخت کو چھوڑا, وہ راضی ہو گئے ایک نان پولیٹیکل پوزیشن پر. کرسچن کا جو ہیڈ ہے پوپ, وہ راضی ہو گیا ایک نان پولیٹیکل پوزیشن پر. میں گیا ہوں وہاں پر ویٹیکن میں, دیکھا ہے میں نے, وہی اس کی اس دائرے میں وہی اس کی عظمت ہے, اگرچہ اس کی کوئی حکومت نہیں, یعنی عملاً یورپ میں پوپ کی حکومت نہیں ہے, لیکن اس کا ایک روحانی رتبہ پھر بھی ہے. ایسے ہی مسلمانوں کو ہوتا, خلیفہ کا روحانی رتبہ ہوتا, اس رتبے کے تحت یا بہت ہی ویل آرگنائزڈ وے میں قرآن کے پھیلانے کا کام ہوتا, ہر زبان میں ترجمہ, ہر زبان میں چھاپنا اور ساری دنیا میں پہنچانا, یہ سب بتایا گیا تھا کہ یہ کرو تم بھی, لیکن مسلمان نہیں کر پائے, بلکہ اس کے بارے میں نفرت پیدا کر دی. جس ماڈل کو یہ بتایا گیا اس ماڈل کو تم بھی فالو کرو, اس سے نفرت کرنے لگے. ساری دنیا کے مسلمان نفرت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تو سازشی لوگ ہیں, بہرحال اب جو ہے اب ہمیں اس کو ماننا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی, ہم خلیفہ کے ٹائٹل کو بچا نہیں سکے, ہم اپنا کوئی ویٹیکن بنا نہیں سکے, ہم اپنی سینٹرل پلاننگ کا کوئی انتظام نہیں کر سکے, تو اب سے انہیں یو ٹرن لینا چاہیے, اب سے یو ٹرن لینا چاہیے اور کرسچن کے پیٹرن پر قرآن کی اشاعت کو آغاز کرنا چاہیے. یہ وقت کی پکار ہے. دیکھیے اس زمانے میں کوئی بھی مسلمان ون ٹو آل شکایت کی بولی بولتا ہے, یعنی آپ ان کی میگزین پڑھیے, ان کے جلسوں میں جائیے, کچھ بھی پڑھیے سنیے, سارے مسلمان وداؤٹ این ایکسپشن وہ بس شکایت شکایت کہ یہ ساری کرسچن کمیونٹی جو ہے ہماری سائز خراب سائز کر رہی ہے. کچھ نہیں, یہ سائز وائز کی بات بالکل بالکل یعنی فالس ہوڈ میں جینا ہے, فالس ہوڈ میں جینا ہے, کچھ نہیں, وہ آپ کے لیے ماڈل ہیں. کرسچن لوگ آپ کے لیے ماڈل ہیں اس معنی میں کہ کیسے قرآن کو پھیلایا جائے, قرآن کو کیسے پھیلایا جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرسچن کو ماڈل بنا دیا آپ کے لیے. جب تک مسلمان یہ بات نہیں مانیں گے, یو ٹرن نہیں لیں گے, ان کے حالات کبھی بدلیں گے نہیں, کبھی بھی نہیں بدلے گی. لڑتے رہیے, جان دیتے رہیے, قربانی کرتے رہیے, کچھ بدلنے والا نہیں ہے, کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے, کیونکہ منصوبہ الہی کے خلاف ہے. اب جو مسلمان لڑ رہے ہیں, خون بہا رہے ہیں, سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے خلاف ہے. تو اس دنیا میں کامیابی ملتی ہے اللہ کے منصوبے کو فالو کر کے. آپ خود سے کوئی بنائے, مثلا اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ گیہوں اگے مٹی میں, آپ یہاں فرش پر گیہوں کاشت شروع کر دیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ اللہ کے منصوبے کے خلاف ہے کہ یہاں آپ گیہوں کی کاشت کریں, وہ تو مٹی میں ہوگی, سوائل میں ہوگی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے میں امت وسط کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے قرآن کو اس کی تمام قوموں کی زبان میں بہت ہی اچھے انداز میں تیار کر کے اس کو پھیلانا, اس کے لیے کرسچن کے ماڈل کو اختیار کرنا. کوئی دوسرا ماڈل ورک ہی نہیں کرے گا. مسلمانوں نے بہت سے ماڈل ایجاد کیے لیکن ورک نہیں کیا, ورک نہیں کیا. تو قرآن میں اور حدیث میں مختلف انداز سے اس کی پیشینگوئی موجود ہے. مثلا ایک حدیث ہے کہ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. یہ امر, امر سے براد ظاہر ہے کہ قرآن ہے, یہاں پر امر سے براد قرآن ہے, یعنی قرآن کا پیغام پہنچے گا سارے گلوب پر. مَا بَلَغَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کا مطلب ہے پورا گلوب, پورا خطۂ ارضی پہنچے گا. تو کیسے پہنچے گا؟ کوئی جادو کے طریقے سے نہیں پہنچ سکتا, کوئی جادو کے طریقے سے نہیں پہنچ سکتا. اس کے لیے پلاننگ چاہیے, اس کے لیے زمانے کی معرفت چاہیے, اس کے لیے صحیح ماڈل اختیار کرنا چاہیے, ورکنگ ماڈل جو ورک کر سکے, تب ایسا ہوگا. تو ساری انسانیت کو انتظار ہے کہ ان کے رب نے جو رہنمائی بھیجی ہے کتاب جو بک آف گائیڈنس, وہ ان کو ملے ان کی اپنی زبان میں. انسانیت اس کا انتظار کر رہی ہے, اللہ کے فرشتے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کام ہو, اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ نفرت، لڑائی، سوسائڈ بانگنگ. تو کیسے کامیابی ہوگی؟ وہ تو اللہ کے منصوبے کے خلاف ہے. کیسے کامیابی ہو سکتی؟ تو دیکھیے یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. یہ جو حدیث ہے کہ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ لَهُمَا النَّارُ، تو خود نہیں پہنچے گا. یعنی اللہ کا پیغام جو ہے خود بخود رینک کر نہیں پہنچ جائے گا. جو کیڑے مکوڑے رینک سے وہاں چلے جاتے ہیں، یہ چڑیاں اڑ کر چلی جاتی ہیں، نہیں، انسان کو پہنچانا ہوگا. اسی کے مطابق ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم دے کہ ہم جانے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا ہے، اس کو اختیار کریں، اور پھر قرآن کو تمام قوموں کی قابل فہم زبان میں شاید انہیں پھیلا دے. اس کے لیے ہر قیمت دینی پڑے، جو قیمت دینی پڑے ہم دیں، جو قیمت. جسے کہ کرسچن نے حکومت چھوڑ دی انہوں نے، ویٹیکن میں تب سینٹر بنا. تو ہمیں بھی جو بھی قربانی دینا ہو، پیسے کی، پولیٹیکل پاور کی، جس چیز کی قربانی دیں، اور یہ کام ہم انجام دیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھیں اللہ کی مرضی کو، تاکہ ہم پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.